نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين النكير الحميم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج کے مضمون کا گزشتہ شب بیان کیے ہوئے مضامین کے ساتھ ربط قائم کرنے کے لیے میں نے آیت نمبر 90 کی تلاوت کی. یہود اور بن اسرائیل کی خرابیوں کے سلسلے میں یہ 40واں حکم تھا جس کا ذکر اشارتاً کل شب آخر میں نے کر دیا تھا. آج بات کو وہیں سے آگے شروع کر رہے ہیں. یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ یہود نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا جو انکار کیا، اس انکار کا بنیادی سبب اور پس منظر حسد تھا. قرآن مجید نے اسی بات کو بیان کیا ہے، فرمایا پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں. بغیاً، محض اس حسد میں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندے میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ توقع کر رہے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے، ہمارے قبیلے میں سے آئیں گے اور ہم ان میں سے کسی کے گھر پیدا ہو جائیں گے. چونکہ ان کا ایک دیرینہ بذان خیش ان کا ایک دیرینہ تعلق چلا آ رہا تھا کہ ہر پیغمبر اپنی امت کو حضور علیہ السلام کی بعثت کی خبر دیتا تھا، اور یہ عمل آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا مبشرًا برسولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تو اپنے بعد آنے والے رسول جن کا اسم گرامی آسمانوں پر احمد ہے، ان کی آمد کی بشارت دینے والا ہوں. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام کی بڑی تفصیلی بشارتیں دی تھی جن کا تورات میں ذکر تھا. اور یہ مصر سے، پھر وادی سینا سے، تیمان اور ملک فلسطین اور ملک شام سے چل کر اتنی طویل مسافتیں طے کر کے حجاز میں اور مدینہ کی بستی میں آ کر آباد ہوئے تھے سینکڑوں برسوں سے، صرف اپنی کتابوں کے ذریعے اس شہر کی علامتیں جان کر کہ حضور علیہ السلام کا آخری ٹھکانہ اس شہر میں ہوگا. تو وہ سینکڑوں برسوں کا سفر طے کر کے آئے تھے اور انتظار میں تھے کہ حضور علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ دیتے رہتے تھے. ہمیشہ سے یہ ان کے معمولات میں سے تھا، اور فتح یابی پاتے تھے. اور ہر روز حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو صبح ہر روز، جیسے قرآن مجید کا سبق دیا جاتا ہے، تو رات میں سے حضور علیہ السلام کی آمد اور بعثت سے متعلقہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور وہ حصص یاد کرواتے تھے. اتنا شدت سے انتظار تھا اور اتنا ذہنی اور قلبی تعلق تھا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا اتنا مانتے تھے بعثت سے پہلے اس قدر مانتے تھے، تو جب حضور علیہ السلام کی بعثت ان کے قبیلے میں سے نہ ہوئی، دوسری نسل بنی اسماعیل میں سے ہو گئی، اب یہاں بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہاں ایک خاص انسانی نفسیات کا ذکر ہو رہا ہے، انسانی زندگی اور انسانی نفسیات کا بڑا ایک اہم پہلو ہے، ہیومن پرسنالٹی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، سائیکولوجیکل ایسپیکٹ جس کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ کسی عام انسان کو ماننے کی بات نہیں ہے، رسول کو ماننے کی بات، رسول بھی عام رسولوں میں سے کوئی نہیں بلکہ خاتم الرسل ہیں اور پیغمبر آخر الزمان ہیں، اور یہ رسول جن کے بارے میں وہ خود جانتے تھے کہ سارے پیغمبر ان کی بعثت کی خبر دیتے چلے آئے ہیں، یہ بھی انہیں علم تھا کہ یہ کوئی اتنے عظیم المرتبت رسول تو ہیں کہ جن پر رسالت ختم ہو رہی ہے، جن پر نبوت ختم ہو رہی ہے، اور ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول اور کوئی آسمانی کتاب دنیا میں نہیں آئے گی، اور اتنے اللہ کے محبوب رسول ہیں کہ تمام انبیاء کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے زمانوں میں اپنی امتوں کے سامنے ان کی آمد کا تذکرہ کریں اور ان پر ایمان لائیں. اب آپ اس بات کو سن کر یہ اندازہ لگائیں کہ ان کی کس حد تک قلبی، ذہنی، فکری، نظریاتی، اعتقادی اور ایمانی وابستگی ہوگی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ، آپ کی آمد سے قبل، بے سب سے قبل کتنی وابستگی ہوگی. اب جو خاص انسانی نفسیات کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جہاں اس حد یہ وہ وابستگی ہے کہ جس سے آگے انسانی زندگی میں اور کوئی وابستگی نہیں ہو سکتی، اور انسانی زندگی میں اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس سے اوپر تو پھر اللہ ہی کو ماننے کا درجہ ہے، ماننا یہاں ختم ہو جاتا ہے. تو اس حد تک مانتے تھے، مگر جب حضور علیہ السلام ان کے قبیلے اور نسل میں سے مبعوث نہ ہوئے تو وہ منکر ہو گئے اور حضور علیہ السلام سے کفر کرنے لگے اور آقا علیہ السلام کا دشمن بن گئے. یکایک وہ دشمنی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ وہ عصبیت تھی، ایک تاثر تھا کہ یک لخت وہ ماننا حسد میں بدل گیا، یعنی انہیں رشک تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنی بڑی نسل اور قبیلہ ہے بنی اسرائیل کا کہ نبی آخر زمان بھی ہم ہی میں مبعوث ہونے والے ہیں، یہ کیفیت رشک کی تھی، رشک. اور جب حضور علیہ السلام اس نسل میں سے تشریف نہ لائے تو رشک یکایک حسد میں بدل گئے. جو ہی دل میں حسد آیا تو حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان جس کا صدیوں سے انتظار تھا وہ کفر میں بدل گیا. نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حسد سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی بربادی نہیں ہے، حسد سے بڑھ کر انسانی زندگی میں ہلاکت اور تباہی کا اور کوئی سامان نہیں ہے، کہ وہ ایمان بالرسالت کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے اور صدیوں سے جو انتظار تھا ایمان کی کیفیت کے ساتھ اس کو چشم زدن میں تباہ و برباد کر دیا، جلا کر راک اور خاکستر کر دیا. قرآن مجید نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم جو منکر ہو گئے اور اس رسول کو جسے جانتے تھے، جس کے وسیلے پر وسیلے سے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور جس کا انتظار کر رہے تھے، اس رسول کے جو منکر ہو گئے، کیوں؟ بغیا، محض اس حسد کی بنا پر کہ اللہ نے یہ پیغمبر اس نسل میں کیوں پیدا کیا، ہم نے کیوں نہ آیا. تو حسد اتنی بڑی لعنت ہے، اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اس سے ہمیشہ. اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ انسانی دل میں داخل ہوتا ہے رشک کے دروازے سے. کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ رشک کے دروازے سے. کہ رشک پیدا ہوتا ہے کہ واہ وہ کتنا خوش نصیب ہے، اس پر اللہ نے اتنا کرم کیا، اس کو اللہ نے یہ کچھ دیا، یہ رشک ہوتا ہے. رشک کے ساتھ اگر تو صرف اللہ کی نعمت پر رہے اور شکر مندی پر کیفیت رہے تو رشک رہتا ہے، مگر جب اس کے مقابلے میں انسان اپنی کیفیت کا موازنہ کرنے لگ جائے کہ مجھے تو اتنا کچھ نہ ملا، مجھے تو اتنی عزت نہ ملی، اتنا مال نہ ملا، اتنا درجہ نہ ملا، اتنا مرتبہ نہ ملا. جب اپنے اور اس کے مقام کا موازنہ شروع ہو گیا تو سمجھیں کہ اس لمحے سے رشک حسد میں بدلنا شروع ہو گیا ہے. بس یہ وہ کیفیت ہے کہ انسان اپنا سیلف انالیسز کر سکتا ہے، خود اپنے اندر جاگ کر. یہ مسئلہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں حالت رشک میں ہوں یا حالت حسد میں ہوں، میں نے کسوٹی آپ کو دے دی، پیمانہ دے دیا. اگر تو اپنا اور اس کا موازنہ نہ ہو اور شکر مندی ہو کہ دوسرے کی اچھی حالت دیکھ کر آپ کا جی ٹھنڈا ہوتا رہے، یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، تو یہ رشک ہے، رشک تک گناہ نہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کی اچھی حالت دیکھ کر ساتھ ہی ساتھ اپنی جو کمزور حالت ہے وہ بھی نگاہ ہونے آ رہی ہے، موازنہ شروع ہو گیا ہے، اور موازنے کے ساتھ ساتھ کچھ دل پر بوجھ بھی آنا شروع ہو گیا ہے، کچھ تمنا بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، کاش میرے بھی دل بدل جاتے، کاش میرے بھی ایسی حالت ہو جاتی. بس جب یہ کاش کا دھندا شروع ہوا اور موازنہ شروع ہوا تو سمجھے رشک رشک نہ رہا، وہ حسد میں بدلنا شروع ہو گیا، اور حسد انسان کو کفر پر لے جا کے ختم کرتا. ابلیس کو شیطان کس نے بنایا؟ اسی حسد نے بنایا. ابلیس کو شیطان حسد نے بنایا. عبادت گزار تھا، ملائکہ میں بڑا اولو العزم اور اونچے مرتبے کا شخص تھا، جن تھا، مگر اپنے علم اور عبادت کے باعث ملائکہ کا بھی استاذ تھا، جنات میں سے ہو کر ملائکہ کا استاذ تھا. مگر جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی اور ان کے سجدے کا حکم ہوا، یہ اکڑ گیا. اور اکڑا کیوں؟ جب اللہ پاک نے پوچھا ما مانا اکائے کا مارتو کا انتاست، اے ابلیس جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ تو سجدہ کر آدم کو، تو کس چیز نے تمہیں منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اس نے کہا ایک مقام پر کہ انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں تو خود اس سے بہتر ہوں. وہ موازنہ کرنے لگ گیا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، اور میں بہتر ہو کر کمتر کا کو سجدہ کروں. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ میں میری آنکھوں کے سامنے اسے بشر بنایا گیا، تو میں اس بشر کو سجدہ کروں. بس جو ہی اس نے اپنی حالت کو مقام رسالت کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کیا، یہاں حسد کی آگ میں جل گیا. اور شیطان کا ایک معنی بھی یہ ہے، حسد کی آگ میں جلنے والا. تو اللہ پاک نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، آج کے بعد تو لعنتی ہو گیا. تو حسد انسان کو ملعون اور مردود بنا دیتا، اور کچھ اس کے پلے نہیں بچتا، سب تباہ و برباد ہو جاتا. اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اگلی چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. پھر ان کی اگلی خصلت بیان ہو رہی ہے، 42، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ یہ اللہ نے نازل فرمائی، تم وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی. اب انکار شروع ہو چکا ہے نا، حسد کے بعد انکار شروع ہو چکا. اب یہاں اشارہ سے ان کی طرف ہے، انہیں معلوم تھا کہ جو کتاب ان کے پاس ہے تورات، وہ بھی اللہ نے اتاری، اور جو کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری وہ بھی اللہ نے اتاری. تو جب اتارنے والی بات ایک ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس پر ایمان نہ لایا جائے؟ وحی الہی ہے. تو قرآن مجید جو ان کی خصلت بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ جب ان سے کہا جائے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہمارے پاس ہے ہم تو صرف اس کو مانیں گے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا انکار کرتے، اس کا انکار کرتی. فرمایا حالانکہ یہ قرآن بھی حق ہے اور انہی پر آنے والی کتاب کی تصدیق بھی کرنے والا ہے. یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے تو ایک ہی چشمہ ہدایت سے دو کتابیں اتری، ایک ان پر اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، مسلمانوں پر. تو وہ اپنی کو مانتے ہیں گویا وحی الہی کے اس ایڈیشن کو مانتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہے، اور جو لیٹسٹ ایڈیشن اللہ کی وحی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہاں جو سوچ ہے یہ اسی سوچ کی نشاندہی کی جا رہی ہے جس کا ذکر ہم نے گزشتہ شب کیا تھا، وہ یہ کہ جب لوگ دین کے ٹکڑے کر لیتے تو جو کچھ اپنے پاس ہوتا ہے اس کو مانتے ہیں اور جو دوسروں کے پاس ہوتا ہے اس کا انکار کرنے لگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دین صرف وہی کچھ ہے جو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے پاس، جو دوسروں کے پاس ہے معاذ اللہ وہ تو دین ہی نہیں، اس کو من غلط باتیں کہتے ہیں. بات یہودیوں کی نفسیات کی ہو رہی ہے مگر ہمیں سنایا جا رہا ہے. اب ہمارے پاس کتابیں تو دو نہیں ہیں نا، کتاب تو ایک ہی ہے مگر ہم نے اس کتاب کے اسی طرح ٹکڑے بنا ڈالے ہیں جس طرح پہلی قوموں نے وحی الہی اور تعلیمات الہیہ کے ٹکڑے کر دیے تھے. اب جس مکتب فکر کے پاس تعلیمات کا جو حصہ ہے اور جو اس کے جو ترجیح دے رہا ہے، جو اس کے مزاج کے مطابق ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین کل ہے، جو کچھ دوسرے کے پاس ہے وہ یہ قرار دے رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ من غلط ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ کو اس وقت جا کے خبر ہوتی ہے کہ نہیں بھائی ادھر بھی دین ہی کی بات تھی، جب آپ براہ راست جا کر اس گروہ میں بیٹھ کر ان کی بات سنتے ہیں، اور اگر آپ ایک ہلکے میں بیٹھ کر ان کی زبان سے دوسروں کی اس پر سننے لگ جائیں اور عمر بھر سنتے چلے جائیں تو ذہن اتنا تنگ نظر ہو جائے گا کہ خیال یہ گزرے گا کہ بس مسلمان یہی ہیں اور جو پرلے بہلے والے ہیں وہ تو کافر اور مشرک ہیں، وہ تو سیدھے جہنمی ہیں، انہیں تو دین کی سرے سے خبر ہی نہیں، انہوں نے تو جو ہے قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں. رفتہ رفتہ ایسا ذہن بنا دیا جاتا ہے، اور یہ ذہن میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ فرقہ واریت ناموں کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں. میرے نزدیک کوئی اہل سنت کہلائے، کوئی جو بندی مکتب فکر سے اپنے آپ کو منسوب کرے، کوئی بریلوی مکتب فکر یا علماء سے منسوب کرے، کوئی اہل حدیث کہلائے، کوئی اہل تشیع کہلائے، میرے نزدیک یہ عنوانات فرقہ پرستی نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. نگری بات کہنا چاہتا ہوں، فرقہ واریت مسالک کے نام کا نہیں ہے، فرقہ واریت دراصل ایک سوچ ہے. دراصل ایک خواہ آپ کسی فرقے کے عنوان سے وہ سوچ رکھیں، خواہ وہ اس عنوان کے بغیر سوچ رکھیں، فرقہ واریت اس سوچ کا نام ہے کہ ایک طبقہ صرف خود کو اہل توحید، اہل ایمان اور اہل اسلام اور اہل حق سمجھے اور اپنے سوا باقی تمام مکاتب فکر کو کافر، مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھے. یہ جو سوچ ہے دراصل اس کا نام فرقہ واریت ہے. اگر یہ سوچ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ یہ سوچ غلط ہو جائے کہ ہاں یہ سب امت مسلمہ کے مختلف مکاتب ہیں، امت مسلمہ ہی کے طبقات ہیں، ہاں سب کے پاس قرآن کی تعلیمات ہیں، سب کے پاس سنت و حدیث نبوی کی تعلیمات ہیں، مگر تعبیر جدا جدا ہے، تشریحات جدا جدا ہیں، اور ہر کوئی بے شک اپنے موقع پر اپنی تعبیر اور اپنی راہ کو حق سمجھے مگر دوسرے کو اس طرح باطل کافر جہنمی اور مشرک قرار نہ دے جس طرح قرار دیا جا رہا ہے. اگر یہ رواداری پیدا ہو جائے تو پھر فرقہ واریت از خود ختم ہو جاتی ہے. جب آدمی اپنا نقطہ نظر دوسرے پر مسلط کرنا چاہتا ہے اور دوسرے کو باطل محض اور کافر اور مشرک قرار دے کر اپنے آپ کو صرف موحد یا مسلمان یا ایماندار تصور کرتا ہے اور اس تصور کو پھیلانا چاہتا ہے اپنی تبلیغ کے ساتھ، تو لا محالہ ایسے ذہن پیدا ہوں گے دونوں طرف سے جو ایک دوسرے سے بعید ہوں گے، اور وہ ذہن ایسی فضا مذہبی زندگی میں پیدا کر دیں گے جن سے فرقہ واریت بھی پیدا ہوگی اور بالآخر وہ قتل و غارت گری پر جا کر بھی منتج ہوگی. یہ خرابی یہود اور بنی اسرائیل کے وقت سے چلی آ رہی ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے فرمایا وہ نافرمانیاں کرتے رہے اور ان نافرمانیوں کے باعث تھے انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. جب میں نے ذکر کر دیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، آگے تفصیل سے ذکر آئے گا. مختصر یہ کہ وہ بچڑا کیا تھا اور معبود کیسے بنایا، مختصر اتنی بات سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور گئے کوہ طور پر چلائے اعتکاف کرنے کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں تمہیں کتاب دیتا ہوں اور اپنے کلام سے سرفراز کرتا ہوں، مگر آ طور کے دامن میں کچھ دن اور کچھ راتیں میرے حضور خلوت بیٹھ. یہاں ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ خلوت میں برکت ہوتی ہے، کہ جب انسان کچھ خلوت گزینی کرتا ہے تو پردے اٹھتے ہیں، خلوت گزینی کرتا ہے تو پردے اٹھتے ہیں. خلوت گزینی کیا ہے؟ کہ آدمی کچھ عرصے کے لیے مخلوق سے پردہ کرتا ہے. مخلوق سے بولیے، تو جب انسان مخلوق سے کچھ عرصے کے لیے پردہ کرتا ہے تو مولا اپنا پردہ کچھ عرصے کے لیے ہٹا لیتا ہے. ادھر سے پردہ جب انسان کرتا ہے تو ادھر سے پردہ ہٹ جاتا ہے. بس یہ بس اتنا ہی حساب ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام پر جس پر بھی خاص کچھ عرصے کے لیے خصوصی نعمت کی گئی اسے کچھ عرصے کے لیے خلوت بچھایا گیا. سیدنا زکریہ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کبھی خلوت بچھایا کبھی چپ کروا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اعتکاف کے لیے بلایا. واپس آئے تو سامری ایک جادوگر تھا، اس نے لوگوں کو بچڑا بنا کر سونے کا وہ بولنے لگ گیا اور اس کی پوجا پہ ڈال دیا کہ یہ تمہارا خدا ہے. تو پوجنے لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس نے پوچھا کہ تم نے یہ ظلم کہاں سے کیا اور کیسے کیا؟ اب وہ اس نے کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، یہ وادی سینا میں رہ رہے تھے بنی اسرائیل. تو جبرائیل امین جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے وہ گھوڑے پر سوار تھے، سواری پر تھے، بلانے کے لیے کہ اے موسیٰ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ چند دن وادی ایمن میں یعنی کوہ طور کے دائیں جانب آ کے میری قربت میں خلوت بیٹھ. تو جب بلانے آئے اور واپس گئے تو وہ گھوڑا جس پر جبرائیل امین سوار تھے اس صحرا میں، ریترے صحرا میں، جہاں قدم پاؤں رکھتا تھا وہیں سبزہ اگاتا تھا. کیونکہ جبرائیل امین سوار تھے، گھوڑا جہاں قدم رکھتا تو گویا اس یہ ملائکہ میں سے رسول ہے نا، تو ان کی برکت سے گھوڑے کے پاؤں تک یہ تاثیر چلی گئی. وہ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کے قدم زمین پر تھے، گویا ان کے وہ مس ہو رہے تھے گھوڑے سے اور گھوڑا مس ہو رہا تھا زمین. تو جہاں جہاں گھوڑے کے قدم لگتے قدم اٹھتا تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی. سبزے کا اگانا صحرا میں مردہ زمین کے زندہ ہونے کی علامت. سامری سمجھدار آدمی تھا، جادوگر تھا، وہ پا گیا راز. اس نے اس جگہ سے مٹی اٹھائی اور وہ جو زیورات ڈلوا دیے تھے اس نے بنی اسرائیل کے سارے اور جلا کر وہ سونا بن گیا تھا، اس سے ایک بچڑا تراشا اور اس مٹی کو اس کے منہ میں ڈال دیا. بس یہ مٹی اس بچڑے کے منہ میں پڑنے کی دیر تھی کہ وہ بولنے لگ گیا، زندہ ہو گیا. تو یہاں سے ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص نعمتوں والے جو افراد اور برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں جن چیزوں سے وہ مس کرتے ہیں ان کے مس سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں وہ قدم رکھتے ہیں وہ زمین، وہ مٹی، وہ جگہ، وہ فضا حیات بخش ہو جاتی ہے، زندگی دیتی. یہی کیفیت حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی کہ یوشع بن نون جب مچھلی بھول گئے اس دو دریاؤں کے سنگم کی جگہ جہاں خضر علیہ السلام آتے غسل کرتے اور وضو کیا کرتے تھے، تو جس پانی کو خضر علیہ السلام کے ہاتھ رکھتے تھے اس پانی میں یہ تاثیر ہو گئی تھی کہ وہ کاٹی ہوئی تلی اور دھلی ہوئی مچھلی جو کھانے کے قابل تھی جب اس مچھلی کو اس کا اس تالاب کا پانی لگ گیا تو مچھلی زندہ ہو کے بیٹھ گئی. جہاں خضر علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے اس پانی میں، اس پانی نے مردہ مچھلی کو زندہ کر دیا. جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سب جس مٹی کے لگے تھے وہ مٹی بچڑے کے منہ میں گئی، وہ بولنے لگ گیا. یعنی یہ دو تاثیرات بیان ہوتی ہیں. اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں جن افراد کو نصیب ہوتی ہیں ان کے اندر حیات بخشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی. اس لیے اللہ والے جن پر، جن کے قلوب پر اور جن کے قلب باطن پر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ضرور ہوتا ہے اور مالا اعلیٰ سے تجلیات آتی ہیں اور فضا ہے،
رب کائنات کے جن بندوں کا تعلق مالا اعلیٰ سے قائم ہو جاتا ہے تو ان کے قلب باطن اور ان کے وجود اور نفوس قدسیہ میں یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ان کی مجلس میں آتے ہیں اور جن کے دلوں پر ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے اگر ان کے دل مردہ ہو تو وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ مجلسوں کی یہ اہل اللہ کی مجلس کی برکت ہوتی ہے, یہ اہل اللہ کی صحبتوں کا فیض ہوتا ہے, یہ ان کی صحبتوں کا فیض ہوتا ہے. یہ ایک طویل موضوع ہے, آگے کوئی مقام آیا تو انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالوں گا. تو بچڑے کی بات کی کہ بچڑے کی پوجا کیسے شروع ہوئی. انہیں دیکھا تو سونے کا بچڑا بول رہا ہے یہ خدا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پوچھا, خیر اس پر پھر میں سزا ہوئی ہزار ہاں افراد تو جانے کر ہوئی اور جا کے معافی ہوئی. اب یہاں قرآن مجید فرماتا ہے وہ کچھ لوگوں کی قلوبوں میں اجلا بھی کفر ہے, وہ جو پے در پے انکار کرتے تھے اللہ کے احکام کا, ان کے انکار و کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچا دی گئی. یہ بات توجہ طلب ہے. وہ کچھ لوگوں کی قلوبوں میں اجلا بھی کفر ہے, ان کے دلوں میں ان کے کفر اور انکار کے باعث بچڑے کی محبت رچا دی گئی. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض اعمال اتنے برے ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, مسلسل سرکشی کرتا ہے اور اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا, تو بعض اعمال کی یہ نحوست ہوتی ہے اور بعض اعمال سیئہ اور بعض نافرمانیوں کا یہ بد اثر ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے دلوں سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے اور غیر کی محبت راسخ ہو جاتی ہے. انسان کے اپنی بعض برے اعمال اور نافرمانیوں کے باعث دلوں میں کسی بری چیز کی محبت, خواب مال و دولت کی محبت ہو جیسے بچڑے کی محبت ہے, خواب دنیا کی محبت ہو, خواب اور دنی اور گھٹیا چیزوں کی محبت ہو, خواب کوئی ایسی محبت ہو جو انسان کو اللہ سے دور کر دے, اللہ کے رسول سے دور کر دے, دین سے دور کر دے, آخرت کو بھلا دے اور دنیا میں ڈبا دے, تو گویا بعض برے اعمال نافرمانیوں کی وجہ سے دلوں میں غفلت ڈال دی جاتی ہے اور وہ غفلت کی بعض اوقات انسان کی اپنی بد اعمالیوں کو سزا ہوتی ہے. تو وہ غفلت, وہ دنیا کی محبت یا آخرت سے بے فکری یا اللہ کی محبت سے دوری یا دین سے دوری, یہ جو دل کی کیفیت ہو جاتی ہے اور دل میں سختی اور کفاوت آ جاتی ہے اور بدبختی آ جاتی ہے, یہ اس وقت تک پھر دور نہیں ہو سکتی جب تک ان نافرمانیوں کو اور غفلتوں کو اور برے اعمال کو زندگی سے ختم نہ کیا جائے. تو بعد اعمال کا نتیجہ یہ چیز ہوتی ہے. اب اللہ رب العزت نے اس کے بعد آگے فرمایا 44 کے طور پر, قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آخرت ہمارے لیے مختص کر دی گئی, جنت ہمارے لیے ہے, جیسے ہم بھی اس ظلم میں مبتلا رہتے ہیں, ہم بے پرواہ ہو گئے آخرت سے, جہنم کے عذاب سے بھی ڈر ہو گئے, آخرت کی جناب طلبی سے بھی ڈر ہو گئے, ہمیں آخرت کا خوف نہ رہا, اللہ کے حضور پیش ہونے کا ڈر نہ رہا اور دوزخ کی دھکی ہوئی آگ کا کوئی خوف و خطر نہ رہا, ہم شیر ہو گئے. اور ہمارا یہ خیال ہے ہم نے جنت میں چلے جانا, کسی بے فکری نے ان کو بھی تباہ کر دیا تھا, یہ بے فکری ہمیں بھی تباہ کر دے گی. اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت تمہارے لیے ہی ہے اور اچھی آخرت تمہارے لیے مختص کر دی گئی ہے, تو فرمایا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, پھر تم موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو. اگر بہترین آخرت تمہارے لیے ہے اور جنتیں تمہارے لیے ہیں تو پھر تم موت سے ڈرتے کیوں, پھر تو آخرت اس دنیا سے بھرصورت بہتر ہوگی, پھر اگر تم سچے ہو اس خیال میں تو موت کی تمنا کرو. اللہ پاک نے فرمایا اور جوابن خود فرمایا ولن یتمنوه ابدا, اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ آپ انہیں دعوت دے, اگر تمہیں اتنا پختہ یقین ہے کہ جنت تمہارے انتظار میں ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو تاکہ اعلیٰ جنت میں جا پہنچو. قرآن نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے, موت سے ڈریں گے, گھبرائیں گے. کیوں؟ بنا قدمت ایدیہم, ان کے گناہ اور ان کے مظالم ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں جنہیں وہ آگے بھیج چکے ہیں, ان کا دل ڈر رہا ہے اور گھبرا رہا ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ احرص الناس على حیات من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حدث میں مبتلا پائیں گے. وہ یہودیوں کی آرزو تھی. آپ دیکھتے چلے ہیں ہم کتنا مختلف ہیں. اگر یہودیوں کی خرابیوں کو ایک آئینہ بنا لیا جائے اور بنی اسرائیل کی پوری داستان حیات ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی پوری داستان ایک طرف ایک چارٹ کی صورت میں سامنے ہو اور ادھر ہم اپنی احوال حیات کو اس کے سامنے رکھ کر موازنہ کریں تو شاید ہمیں اپنی حالت ان سے بھی بدتر دکھائی دے, مختلف نظر نہ آئے. قرآن مجید نے کہا آپ دیکھیں